حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اس ہدایت سے نوازا کہ جو اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کے پیغام کا آخری سلسلہ تھا، کامل ترین شریعت کے دور میں دنیا میں بھیجا، آخری امام کے دور امامت میں ہمیں دنیا میں بھیجا، اور انشاءاللہ دعا ہے ہماری کہ انشاءاللہ ظہور کے دور میں ہمیں دنیا میں بھیجا ہو، کہ انشاءاللہ امام کی تشریف آوری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، ان کی نصرت کی سعادت حاصل کریں، اور پروردگار قبول فرمائے، نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم۔ پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر کچھ حقائق کو دین کی بنیادیں قرار دیا ہے، یہ دنیا حقائق سے بھری ہوئی ہے، آپ کا نام کیا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے، میں یہاں پر موجود ہوں یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن کچھ حقیقتیں ایسی حقیقتیں ہیں جن کو قبول کرنے یا نہ کرنے سے پورا تصور کائنات تبدیل ہو جاتا ہے۔ بھائی فرض کریے کہ آپ نے یہ قبول کیا کہ آج مثال کے طور پر دنیا کے اندر اتنے بر اعظم ہیں، 7 بر اعظم، 7 کانٹیننٹس مشہور، اچھا اگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا، آپ نے کہا نہیں 5 ہیں، تو کیا دنیا میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ نہیں، دنیا میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، آپ کی کچھ کیلکولیشنز غلط ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں بھی کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں آئے گا، باؤنڈریز ہیں نا۔ 1947 سے پہلے انڈیا ایک کنٹری تھا جس کے اوپر انگلینڈ رول کر رہا تھا، 1947 کے بعد وہاں 2 کنٹریز بن گئے، انڈیا اور پاکستان، پہلے انگلینڈ رول کر رہا تھا، اب دونوں انڈیپینڈنٹ ہو گئے، یہ باؤنڈری اس تاریخ کو بنا دی گئی، یہ سب کا سب اعتباری ہے، ہم نے اس طرح طے کر لیا اور بنا لیا. کچھ حقیقتیں ہیں لیکن ان کے قبول نہ کرنے سے بہت بڑا کوئی نقصان نہیں ہوگا. کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو بہت ہی فنڈامنٹل ہیں, قبول نہ کیں تو آپ نے جو لاس کیا ہے وہ پورا پرسپیکٹو کا لاس ہے, پھر پوری لائف کا ایک لاس ہے. وہ حقیقتیں, ان کو ہم کہتے ہیں عقائد. یہ جو ریالٹیز ہیں, سیٹ آف ریالٹیز جن جو بالکل فنڈامنٹل ہیں, ان کو اگر قبول کرے نہ کرے تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عقائد یا ہم کہتے ہیں اصول دین. وہ ریالٹیز کیا ہیں؟ مثلا اس دنیا کا خالق ہے یا نہیں ہے, اللہ ہے یا نہیں ہے, یہ ایک ریالٹی ہے, یہ اصول دین ہے. وہ خدا جو ہے آیا وہ عادل ہے یا نہیں ہے, یہ ایک اور حقیقت ہے. اس خدا نے کوئی نبی, آخری نبی بھیجا ہے یا نہیں بھیجا ہے, یہ ایک حقیقت. اور اس نبی کے بعد سلسلے امامت ہے یا نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اور اس دنیا کے پیچھے, اس دنیا کے علاوہ, یہ جو میں نے پیچھے اور علاوہ کہا یہ اس ڈفرینٹ ٹرانسلیشن کی وجہ سے ہے جو آخرت کا کیا جاتا ہے, تو میں علاوہ کو پریفر کروں گا. اس دنیا کو جس کو میں اور آپ اپنی مادی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, میٹیریل آئز سے دیکھتے ہیں, اس کے بیونڈ کوئی اور ریالٹی آف لائف ہے یا نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں قیامت کا عقیدہ. البتہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, قیامت کا لفظ عقیدے کے طور پہ کہنا پارٹ آف بلیف ہے, اصل میں تو سمجھ لیجئے دوسری زندگی ہو گئی, اس کو کہتے ہیں آخرت, دوسری زندگی. تو یہ جو بلیف ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی ایک دنیا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, مٹیریل آئز سے, اس میں اتنے کانٹیننٹس ہیں, یہ پلانٹس ہیں, اور پتہ نہیں سولر سسٹم ہے, گیلیکسیز, ملکی ویز, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. کیا اس کے بیونڈ کوئی نان میٹیریل ورلڈ بھی ہے؟ لائف کا کوئی نان میٹیریل آسپیکٹ بھی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہے. جب انسان مرتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ میٹیریل ورلڈ سے فنش ہو جاتا ہے, کہیں اور جاتا ہے؟ ہاں کہیں اور جاتا ہے. کسی اور دنیا میں اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں؟ ہاں بالکل ایسی ہوتا ہے, ادر ورلڈ, ایک اور دنیا کے اندر. جتنا آپ محنت کریں اس دوسری دنیا کو سمجھنے کے اوپر, اتنا ہی آپ کی اس دنیا میں زندگی گزارنا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اس سلسلے میں چند نکات عرض کروں گا اور موضوع سے متصل کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہم سب اس حقیقت کو قبول کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے, کسی بھی دین کا ماننے والا ہونے کے ناطے, کہ یہاں پر دنیا لمیٹڈ نہیں ہے, زندگی بس اس میٹیریل لائف کے اندر لمیٹڈ نہیں ہے, اس کے بعد زندگی ہے, بلکہ اصل میں وہی زندگی ہے. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان دار الآخرت لہی الحیوان. اب وہ جو آخرت کے میں نے دو ترجمے کیے تھے, ٹرانسلیشنز کیے تھے, دی لاسٹ ون اور دی ادر ون, تو میں دی ادر ون کو پریفر کرتا ہوں. ان دار الآخرت لہی الحیوان, وہ جو ادر ون ہے, وہ جو ادر لائف ہے, دیٹ از دی ٹرو لائف. خدا تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ایکچولی لائف ہے, یہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ بہت لمیٹڈ ہے, اس کے اندر ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں, وہ اصل ہے. تو جتنا آپ محنت کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اس بات کے اوپر محنت کریں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے اس دنیا کا اور اس دنیا کا, اور اس دنیا کی ریالٹیز کیا ہیں, تو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا, اور آپ کے لیے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا آسان ہو جائے گا جن کے لیے خدا نے خلق کیا ہے. اگر کوئی شخص آخرت کے معاملے کے اوپر صحیح توجہ نہ دے تو وہ کبھی زندگی کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا, اور زندگی کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا مطلب نصرت اہل بیت ختم کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان آخرت کے معاملے کے اوپر توجہ دے. اب یہاں پہ کچھ باتیں ہیں, ان کو میں عرض کرتے ہوئے اس کو تھوڑا الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگرچہ یہ ٹاپک تو ظاہر ہے بہت بڑا ہے, لیکن یہ ہمارا مین ٹاپک نہیں ہے, صرف اس کو ٹچ کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم. جو مفسرین قرآن قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر محنت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ کم از کم قرآن کریم کی ون تھرڈ آیات دی ادر ورلڈ کو ایکسپلین کرنے پر ہے, اس لائف کو ایکسپلین کرنے پر ہے یا اس لائف پر توجہ دلانے کے لیے. آخرت میں یہ ہوگا, جنت میں یہ ہوگا, جہنم میں یہ ہوگا, خدا نے جنت کیوں بنائی ہے, خدا وہاں پہ کیا کرے گا, یہ سب کیوں خدا بیان کر رہا ہے. قرآن کریم جیسی کتاب میں ون تھرڈ اس بات کے اوپر ہے. اس چیز سے سمجھ لیں کہ زندگی میں امپورٹنس کتنی ہے اس کی. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے معاملے کے اوپر ریئلسٹک ٹرم کے اندر محنت کی ہوگی. اور بعض اوقات تو لوگ اسی وجہ سے دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ وہ جو فکشن ٹائپ کی چیزیں ہم نے سوچی ہوئی ہیں آخرت سے, وہ ان کے دماغ میں فٹ نہیں ہو پاتی. ذرا سا ہم سوچیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خدا متعالیٰ نے سمبولک کہیں تھیں, ہم اس سمبولزم کو نہیں سمجھ پاتے, اس علامت کو سمجھ نہیں پاتے, اور بس سمجھتے ہیں کہ یہی ہوگا. اگر خدا متعالیٰ وہاں پہ چار نہریں بتا رہا ہے کہ ایک پانی کی نہر ہے, ایک دودھ کی نہر ہے, ایک شہد کی نہر ہے, ایک شراب کی نہر ہے, تو آپ تو خود جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیانات میں تمثیل ہوتی ہے, اس میں سمبلز ہوتے ہیں, علامتیں ہوتی ہیں, بات کہی جاتی ہے, مطلب اشارہ کسی اور طرف پہنچانا ہوتا ہے کیونکہ اس طرف کو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا. تو خدا نے مطلب اندیکھے کو بتائے تو اس کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھا ہے اس کو بتائے اور اس سے کہے کہ اب تم خود سمجھنے کی کوشش کرو. ہم نے نہر دیکھی ہے, خدا نے نہر بولا, ہم نے دودھ دیکھا, خدا نے دودھ فرمایا. لیکن اب آپ تصور کرو کہ جنت کے اندر واقعاً چار ٹائپ کی لیکس بہ رہی ہیں جس کے اندر دودھ ہے, لٹرلی دا ملک, جو ملک ہم جس کو کہتے ہیں وہ ہے, یا ہنی ہے, یا مثال کے طور پر. تو بھائی بندے خدا, خود بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ خدا متعال کچھ اور بھی تو شاید ارشاد فرما رہا ہو, اور اس کے بعد پھر آخرت کے بارے میں سوچو. چلو اگر ان چیزوں پہ غور نہیں بھی کرنا تو ایک بات پہ تو غور کر لو, وہ کیا؟ آخرت میں ایک دفعہ چلے گئے پھر نام اعمال آپ نہیں بڑھا سکتے, آپ نہیں بڑھا سکتے. دوسرے آپ کے لیے کر دیں مرحوم کے اوپر رحم کھاتے ہوئے, وہ اچھی بات ہے. آپ نے کرنا ہے تو کیا کریں, آپ اپنے کرنا ہے تو آپ یہ سوچ کے جائیے گا کہ آپ تو جہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں لیکن جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی زندگی فار ایور ہے, ابدی زندگی ہے, آپ نہیں مرنے والے وہاں پہ, وہاں پہ زندگی زندگی ہے, خالدینا فیہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو یہاں سے اتنی ریسورسز لے کے جانی ہیں کہ خالدینا فیہا زندگی نپٹا سکیں, اتنا یہاں سے پک کرنا ہے. اس لیے مولا فرما رہے نہج البلاغہ کے اندر آہ من قلت الزاد بطول السفر, سفر تو بہت لمبا ہے اور جو زاد راہ ہے وہ بہت کم ہے. تو آپ اور میں بہت ہوشیاری سے کام کریں. میں بھی آپ سے عرض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے لیے لیسن بنے کہ بھائی میں اپنا وقت ضائع نہ کروں, مجھے اپنی آخرت بنانی ہے. اور یہ میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی ہر چیز یہاں سے آخرت میں نہیں جاتی ہے, کچھ فلٹرز لگے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے جاتی ہے. تو جتنا آپ اور میں اس کے اوپر محنت کریں گے کہ ہم نے اپنی آخرت کی طرف توجہ دینی ہے, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس میٹیریل ورلڈ سے ہمارے کنیکشنز تھوڑے سے, کنیکشنز کا مطلب کیا ہے؟ ڈپینڈنس. اور ایسا کنیکشن کہ جس میں ہماری ویکنس کریٹ ہو رہی ہو, بلانگنگز ایسی, تو وہ تھوڑی کم ہو جائیں گی تاکہ ہم اہل بیت کی نصرت کے لیے تیار ہوں گے. اب ایک دیکھیے مثالیں جو آپ کی اور میری بالکل آنکھوں کے سامنے, عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بھائی یہ جو حضرت حر اتنی بڑی قربانی دے گئے, آخرت پہ توجہ تھی یا نہیں تھی؟ بالکل توجہ تھی, بالکل توجہ تھی, بی بی کی شفاعت پہ بھی توجہ تھی, تو قربانی دے دی. اگر آخرت پہ توجہ نہ ہوتی تو دنیا تو خطرے میں پڑی بھی تھی. یہ خود بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے امام کی نصرت کرنی ہے تو اس کو اپنی زندگی میں پرائیورٹی سیٹ کرنی پڑے گی آخرت کے اوپر, ورنہ امام کی نصرت نہیں کر پائے گا. تو اب مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا دنیا میں تو زندگی گزارنی ہے یا نہیں گزارنی؟ ہاں بالکل گزارنی ہے. جب یہاں پہ زندگی گزارنی ہے تو آخرت کو پرائیورٹی کیسے بنایا جائے؟ اس کو برج بناؤ آخرت کو بنانے کے لیے, اس دنیا کو برج بناؤ. یہ تو خود مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر کہ یہ تو خدا نے بڑا رحم کیا ہم پر کہ ہمیں یہ 60-65 سال کی زندگی دی ہے کہ جتنا کمانا ہے کما لو آخرت کے لیے. بونس اسٹیج ہے یہ, کم مدت لگاؤ زیادہ کمائی ہوگی. تو ہوشیار آدمی یہ کرے گا, وہ ہر چیز سے آخرت کی طرف توجہ دے گا, اہل آخرت ہوں گے. اور بہت خوبصورت ایک روایت ہے, بہت خوبصورت ایک روایت ہے, ابھی اس کے الفاظ میرے ذہن سے نکل رہے ہیں لیکن امام نے ارشاد فرمایا, جہاں تک میرے ذہن میں مولا چوتھے سرکار کا بیان ہے, مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں, محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا یہ جو دنیا ہے اور آخرت ہے, ان دونوں کے کچھ ماننے والے ہیں جو ان کی اولاد ہیں. یہ جو دنیا کے ماننے والے ہیں نا, یہ ایسے ماننے والے ہیں کہ اس کی اولاد ہیں, اور کچھ آخرت کے ماننے والے ہیں, وہ ایسے آخرت کے ماننے والے ہیں کہ جیسے آخرت کے ہی اولاد ہیں. فرمایا کونوا ابناء الآخرہ, تم آخرت کے فرزند بنو, دنیا کے فرزند مت بنو. جو دنیا کا فرزند ہوگا وہ دنیا کے لیے جان دے گا, دنیا کو ڈیفینڈ کرے گا, جو آخرت کا فرزند ہوگا وہ آخرت کو بنائے گا. تم ابناء الآخرہ بنو, آخرت کے بچے بنو, آخرت کی اولاد بنو. تو آپ اور میں کیا کریں اپنی زندگی کے اندر, تھوڑے تھوڑے وقت پہ, ہوشیار آدمی کا یہ وقت زیادہ نہیں ہوگا, بہت جلدی جلدی ہوگا, نہیں ہوتا تو چلو ایک دن بعد, دو دن بعد, ایک ہفتے بعد اپنے آپ کو ریویو کر لو, میری آخرت کیسی ہے. خدا نے مثال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, یہ جو تم دیکھتے ہو نا کہ ہم قوم یہود کو بتاتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ماننے والے ہو تو موت کی آرزو کرو, اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو تو موت کی آرزو کرو, فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, موت کی آرزو کرو اگر تم سچ ہو. ولن یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم, کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے, کیونکہ جو انہوں نے اپنے آگے بھیجا ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا بھیجا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی نے آخرت تیار کر لی ہو تو موت کی آرزو بڑی زبردست کرے گا, ہر وقت موت کی آرزو میں رہے گا. اور اگر کسی نے نام اعمال آگے اچھا نہیں بھیجا ہے, یہ کبھی موت کو سوچے گا ہی نہیں. تو اب اگر فرض کریں, خدا نہ کرے نعوذ باللہ, فینومینا میں اپنے اندر یہ دیکھوں کہ بھائی میرا موت کی یاد پہ دل نہیں آتا, میرا دماغ ہی نہیں جا رہا اس پہ سوچنے کا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خود بخود سمجھ جائے گا, اس کا مطلب جو میں نے ابھی تک آگے بھیجا ہے نا, وہ قابل قدر نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. اگر ہوتا تو موت کے لیے سوچنا میرے لیے مشکل نہ ہوتا. خود بخود انسان جب اس انداز سے سوچنے لگتا ہے نا کہ بھائی میں نے آخرت پہ محنت کرنی ہے, اب ایک سادہ سی بات ہے, وہ یہ کہ بھائی آخرت میں مالک کون ہے؟ اس دنیا کے اندر تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے, دار الغرور ہے, کبھی نظر آئے گا اللہ کا دشمن مالک ہے, کبھی نظر آئے گا پریزیڈنٹ وہ ہے, کبھی نظر آئے گا طاقت اس کے ہاتھ میں ہے, یہ سب کچھ نظر آتا رہے گا کہ بھائی دنیا میں میڈیا اس کے ہاتھ میں ہے, بینک اس کے ہاتھ میں ہے, طاقت اس کے ہاتھ میں ہے, انڈسٹری اس کے پاس ہے, یہ تو دنیا ہے نا, پیچھے کون ہے؟ ذرا سی آنکھیں بند کرو, اب طاقت کس کے پاس ہے, پھر حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہاں کچھ اور ہو رہا ہے. اور خدا بار بار وارن کر رہا تھا کہ دیکھو تمہیں دھوکہ نہ ہو جائے کہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے مرتے رہو. اب اس سلسلے میں اگر میں نصرت امام کی طرف عرض کروں تو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں چھوٹا سا عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. گویا جہاں تک مجھے یاد آتا ہے, واقعہ ہے مولا ساتویں امام, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زندان میں تھے اور بہت سخت زندان تھا, آپ کو پتہ ہی ہے. کوئی اہل بیت کا چاہنے والا وہاں امام کی خدمت میں پہنچا, امام کی خدمت میں آیا, امام کو اس حالت زندان میں دیکھ کر گریا کرنے لگا, رونے لگا. امام نے دیکھا کہ ان کا چاہنے والا ہے اور ان کی حالت دیکھ کر گریا کر رہا ہے. امام نے فرمایا کیوں گریا کر رہا ہوں؟ کہنے لگا مولا مجھے آپ کی حالت دیکھ کر بہت غم ہو رہا ہے، آپ اس طرح زندان میں. امام نے کہا کہ ادھر دیکھو. اس نے ادھر دیکھا تو دیکھا باغ ہی باغ ہیں، سب سرسبز شاداب، وسائل، سہولتیں، آسانیاں. اس نے دیکھا تو بہت خوش ہوا، کہنے کا مولا یہ آپ کے پاس ہمیشہ رہتا ہے؟ امام نے فرمایا ہمیشہ رہتا ہے. اس واقعے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، کوئی اس کے دھوکے میں نہ پھنس جائے. اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے وہ اصل ہے. یہاں تو سب کچھ، جو کچھ ہوگا وہ چند سال میں ختم ہو جائے گا. ہم جو زندہ ہیں اور وہ جو دنیا سے چلے گئے، ان دونوں میں صرف ایک فرق، وہ وہاں گئے ہیں جہاں ہم تھوڑی سی دیر میں چلے جائیں گے. زیادہ دیر ہم بھی نہیں رکیں گے یہاں پہ. نہ رکنے روکے گا خدا ہمیں، نہ ہمیں رکنا ہے، رکنا بھی نہیں ہے. کیوں؟ دار قرار یہ نہیں ہے، قرار مستقر ہونے کی جگہ یہ نہیں ہے، دار قرار وہاں ہے. بلکہ امام اپنی دعا میں فرماتے ہیں خدایا وہ جو آخرت ہے میری زندگی میں پست انسانوں سے فرار ہونے کا ذریعہ ہے. امام فرمانے جب میں اس دنیا میں رہتا ہوں نا تو مجھے پست انسانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سلیمان بن عبد الملک جیسے لوگوں کے سامنے زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور جب وہ جو دار قرار ہے وہ کیا ہے؟ میرے لیے ان لعینوں سے، لعیموں سے فرار کا ایک ذریعہ ہے، ختم ہو. تو عزیزان محترم، اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کوئی چاہنے والا ہے اور امام کی نصرت کے لیے کچھ تیاری کر رہا ہے تو اس پوائنٹ کو توجہ دیجیے گا، آخرت کو سمجھے، آخرت کے لیے تیاری کرے. اب میں ایک وہ جملہ بھی بول دوں جو زیادہ تر ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اس کو کہیں اور مطلب نہ لے لیں. وہ کیا کریں؟ موت کی تیاری کرو بھائی، سیدھے لفظوں میں. اور کیا ہے؟ موت کی تیاری کرو، مرنا ہے. اب یہاں پہ میں کئی جگہ پہ، کسی جگہ پہ گیا درس وغیرہ دینے کے لیے، پتہ نہیں مجلس تھی یا درس تھا، تو بعد میں ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ موت کا بہت ذکر کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں بھائی امپورٹنٹ ہے اس لیے کرتا ہوں. کہنے کہ نہیں مولانا موت کا زیادہ ذکر نہ کیا کریں، میری طبیعت میں الجھاؤ شروع ہو جاتا ہے، میری طبیعت الجھنے لگتی ہے. کیوں الجھتی ہے طبیعت؟ مرنا کیا مقدر نہیں ہے؟ تو اگر مرنے سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو موت کی تیاری کر لو تاکہ موت سے ڈر نہ لگے، خدا نے مطالعہ تو یہی کہتا ہے. اور اگر موت کے لیے تیاری ہو گئی تو پھر کیا معاملہ؟ پھر یہاں کیوں رکیں؟ یہاں پہ کیا پڑا ہے؟ ہاں موت کی تیاری نہیں ہوئی تو انسان رکے یہاں پہ تاکہ مرنے سے پہلے تیار ہو جائے، اور خدا نے مثال سے کہا خدا جلدی جلدی تیاری دے دیں، نصیب فرما دے تاکہ انشاءاللہ یہاں سے رخصت ہونا اور آسان. مل موت الا القدر. کربلا نے بہت کچھ سکھا دیا. سید الشہداء کے اصحاب جب جمع ہوئے عاشور کے دن، حملے کرنے میں تیزی کر رہے تھے. سید الشہداء نے دیکھا کہ میرا تو لشکر ختم ہو جائے گا، اتنی تیزی تیزی سے یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں. شاید ان کو تسلی دلانے کے لیے کہ تھوڑا رک جاؤ، اتنی تیز مت دکھاؤ، شاید ان کو تھوڑا صبر دلانے کے لیے امام نے فرمایا اس برو یا اہل الکرام، اے با کرامت لوگو تھوڑا صبر کرو. موت ایک پل سے زیادہ نہیں ہے. مل موت الا القنطرہ، جس کو ہم اور آپ اردو میں پلیا کہتے ہیں نا، چھوٹا سا پانی کہیں بہ رہا اس کے اوپر ذرا سی ایک جگہ بنا دی جاتی ہے تاکہ اوپر سے گزر جائے. مل موت الا القنطرہ، موت ایک پلیا ہے، یوں گزر جائے انسان. ہاں مرحلہ سخت ہے، بہت ساری چیزوں سے انسان ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے اسے، تو پہلے ہی ڈسکنیکٹ کر لے تاکہ اس وقت تکلیف نہ ہو. اولاد کو نہ چاہے، نہیں چاہے، آخرت کے پرسپیکٹو میں چاہے. دنیا کو نہ چاہے، دنیا کو نہ، نہیں اس میں چاہنے کی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کو استعمال کرے آخرت بنانے کے لیے، اتنا کرے، ذمہ داریوں کو انجام دے، محبتوں کو بھی رکھے، لیکن سب کو خدا کی محبت کے سائے میں رکھے. کیا مطلب؟ اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. دعاؤں میں سے دعا، میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا، دعائیں معرکہ ہیں، یہ دعائیں انسائیکلوپیڈیا ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کی، جیسے دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، دعائے عرفہ ہے، ماہ مبارک رمضان کی دعائیں ہیں، دن بھر کی دعائیں ہیں۔ فرمایا کہ اے خدایا ارزقنی التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے کی دنیا سے مجھے اٹھنا نصیب کر دے، آسانی سے اٹھ جاؤں، اٹیچمنٹس اتنی زیادہ نہ ہوں، میری بلانگنگز اتنی زیادہ نہ ہوں، یوں اشارہ ملے اٹھ جاؤں۔ والانابت الی دار الخلود، اے خدایا جہاں تو نے مجھے ہمیشہ رکھنا ہے وہاں پلٹنا نصیب کر دے۔ دیکھیے یہ ہمیشہ لفظ آتا ہے پلٹنا، پلٹنا یعنی پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ تم کہیں اور کے اہل ہو، تم دنیا کے اہل نہیں ہو۔ اچھا جوادی عمری اتنا خوبصورت ایک جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں موت ہمیں نہیں مارے گی، ہم موت سے گزر جائیں گے، موت ہمیں نہیں مارے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں موت نے مار دیا، مردہ مر گیا۔ فرمایا نہیں، موت ہمیں نہیں مارے گی، ہم موت سے گزریں گے، کہیں اور جائیں گے۔ فرماتے ہیں موت انسانوں کا ختم ہونا نہیں ہے، اس جسم سے نجات پانا ہے، اس جسم سے نجات پانا ہے اور کچھ نہیں۔ البتہ بعض لوگوں کا جسم بھی اتنا مبارک ہوتا ہے، اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ خدا اس کو بھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ شہر رائے کے اندر عالم دین دفن، 800-900 سال کے بعد ان کی قبر میں کہیں پانی گیا، بارش کی وجہ سے گری، لاشا بالکل ویسے ہی نکلا جیسے دفن ابھی ہوا ہے۔ یہ تو چلیے آپ کہیں گے ایران کی بات ہے، پرانی بات ہو گئی، یہ وہ۔ ابھی کچھ عرصے پہلے میرے ایک اسٹوڈنٹ ٹائپ کا ایک لڑکا آتا ہے، میں لیکچرز میں آتا تھا، اب تو خیر وہ بھی بڑا آدمی ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کی نانا کی قبر کھودنی پڑ گئی 8 سال کے بعد، دفن ہونے کے 8 سال بعد۔ تو کہنے کا ڈیڈ باڈی اتنی صحیح تھی کہ میں نے گردن کے نیچے ہاتھ رکھا تو مجھے لگا جیسے گردن کی نمی، ہیومیڈیٹی میرے ہاتھ پہ آ رہی ہے 8 سال کے بعد، 8 سال کے بعد۔ تو کچھ کو تو خدا، جسم بھی اتنا بابرکت ہوتا ہے، خدا اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کو بھی بچا کے رکھ لیتا ہے۔ پتہ نہیں اب اس میں کیا برکتیں ہوتی ہیں، ہمیں کیا معلوم۔ اور جو روح ہوتی ہے اس نے تو مرنا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو جاتی آگے کے لیے ہے، اس کے اندر تو بقا کا عنصر اللہ کی روح میں سے پھونکا ہوا ہے۔ اور تب وہ جملہ جو مولا امیر المومنین کا ہے اور مختلف رسول گرامی سے منسوب بھی ہے، مولا امیر المومنین سے منسوب بھی ہے، علامہ طباطبائی بھی بہت یہ روایت عرض کرتے تھے، فرماتے تھے کہ انما خلقتم للبقاء لا للفنا، تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو۔ وانما تنقلون من دار الى دار، تم ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے چلے جاؤ گے، اس سے زیادہ ریالٹی نہیں ہے موت کی، موت صرف انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ اور یہ جو عاشقان اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، یہ موت کی اس حقیقت کو گویا اہل بیت اطہار کی نورانیت کے صدقے میں ہضم کر گئے، ان کو سمجھ میں آ گئی۔ تو ان کے اندر سے جو ایک چیز کامن سارے اہل بیت کے چاہنے والوں میں ملے گی، موت سے بے خوف و خطر ہے، موت سے بے خوف و خطر ہے۔ وہ سبط جعفر صاحب کا مصرع، موت سے کیا خطر، موت سے کیا حذر، واقعاً بے خطر ہیں، بڑھنے والے ہیں پھر اس سمت۔ اور کربلا کی یاد انسانوں کو اس لیے اور زیادہ بے خطر کر دیتی ہے، ڈر مار دیتی ہے موت کا۔ کیوں بھائی، میں مروں گا تو میرا امام حسین ہے، اللہ اکبر۔ یہ لوگ جو بعد اوقات مر جاتے ہیں ٹیمپرلی، پھر دوبارہ کچھ ہو جاتا ہے واپس آ جاتے ہیں، ان میں سے کچھ بتاتے ہیں کہ ہم جب اوپر گئے تو ہمیں لے جا رہا تھا کوئی، تو اچانک کوئی اور آیا اور اس نے کہا کہ اسے واپس بھیجو۔ کہا بھائی یہ تو مر چکا ہے، یہ تو ہم اس کو اوپر لے آئے۔ وہ مثلاً ان کو دکھاتا ہے، کہتے ہیں امام حسین کی طرف سے حکم آیا واپس بھیجو، جو ان کا حکم قبول، واپس۔ حاکمیت مطلقہ ہے وہاں پر، اللہ کی دی ہوئی حاکمیت مطلقہ امام حسین، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت وہاں ظاہر ہوگی، یہاں کیا، چھوٹی سی دنیا ہے یہ تو۔ اور خود اہل بیت اطہار علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ہیں، ہمیں کیا معلوم کس کی کیا عظمت ہے، ہمیں تو ان کی عظمتیں بھی نہیں پتہ، لیکن کچھ روایات ہمارے پاس ہیں، کچھ نشانیاں ہمارے پاس ہیں، کچھ بیانات ہمارے پاس ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نہ بتاتے تو ہمیں تو پتہ نہیں چلنا تھا، لیکن انہوں نے بتا دیا۔ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جوان کو مولا چھٹے سرکار کے سامنے لایا گیا، لانے کے بعد بتایا کہ اے امام، یہ آپ کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے۔ روایت نے اس طرح سے ذکر کیا ہے، اب نہیں معلوم براہ راست اس نسل میں سے تھے یا کسی اور تعلق سے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ جب ہم نے یہ بتایا، ظاہر ہے کہ امام کو پتہ ہے لیکن ماحول کے تقاضے یہ وہ، کہنے کا جب بتایا تو مولا چھٹے امام نے مولا ابو الفضل العباس کا نام بہت احترام سے لیا، کہا خدا مولا ابو الفضل کے مقام کو اور بلند فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے چچا عباس کو خدا نے جنت میں وہ مقام دیا ہے کہ دنیا کے سارے شہداء اس مقام کی حسرت کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس روایت ہے حضرت جعفر طیار، ہمیں نہیں معلوم جنت میں مولا ابو الفضل کا مقام کیا ہے، نہیں معلوم۔ انسان کو مقام اگر قربانیوں پہ ملتے ہیں، خلوص پر ملتے ہیں، وفا پہ ملتے ہیں، تو ان سب میں تو مولا کا مقام نہیں معلوم کہاں پر۔ وہ مولا کی خلقت ہی، مولا ابو الفضل کی خلقت ہی ایک ہدف کے اوپر ہے، نہیں معلوم خدا متعال کے نظام میں کیا کیا مصلحتیں ہیں، ہمیں کیا پتا۔ شروع زندگی سے ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، امام حسین کا ساتھ دینا۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ یاد کرو، ارے جس کی ماں ام البنین ہو وہ اور کیا سیکھے گا، جس کی ماں ام البنین کی طرح ہو، جس نے ساری زندگی خدمت کا نعرہ لگایا، بیوی کے سامنے، بیوی سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذکر کے سامنے اپنے آپ کو اتنا زیادہ متواضع رکھا کہ ہمیشہ ان کی خادمہ قرار دیا، ہمیشہ ان کی اولاد کی خدمت کرنے والا بنایا اپنے آپ کو۔ وہ جب اپنی اولاد کی تربیت کرے تو اس کو کیا تربیت دے گی۔ ادھر مولا امیر المومنین کی نسل طیبہ و طاہرہ، مولا ابو الفضل کو وہ پیکر بنا دیا کہ جو کربلا کے واقعے کے اندر حسین کا بھائی کہلائے، حسین کا بھائی بن کر سامنے آئے، بھائی تمام معنی کے اندر، وہ اخوت کہ جو اللہ کے نبی اور مولا امیر المومنین کے درمیان تھی، گویا وہ اخوت ایک بار پھر کربلا میں مولا ابو الفضل اور مولا سید الشہداء کے درمیان ظاہر ہو گئی۔ اور کتنا احترام کرتے تھے سید الشہداء مولا ابو الفضل العباس کا۔ عزیزوں یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مستند روایت ہے، مستند روایت۔ جب شب عاشور سید الشہداء نے مولا ابو الفضل کو کہا کہ بھائی جاؤ وقت لے کر آؤ، عجیب جملہ کہا، واللہ عجیب جملہ کہا، بھائی جاؤ بے نفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی میری جان تجھ پر قربان، تو جا۔ امام حسین کہہ رہے ہیں، سید الشہداء فرما رہے ہیں مولا ابو الفضل العباس کے لیے، نہیں معلوم اس کا راز کیا ہے، نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے، مولا ابو الفضل کے اندر وہ کون سے مدارج ہیں، وہ کون سی حقیقتیں ہیں جو وہاں پر آ گئی ہیں۔ اتنا احترام کر رہے ہیں سید الشہداء، اور ایک موقع کے اوپر مولا ابو الفضل العباس کبھی شب عاشور کے منظر میں، کبھی روز عاشور کے منظر میں، اور مختلف مقامات کے اوپر، کبھی پانی لانے کا معاملہ ہے فرات سے تو مولا ابو الفضل کی کوششیں ہیں، اور کبھی دشمنوں سے بات کرنی ہے تو مولا ابو الفضل کا نام ہے، اور کس کس جہاد کے ساتھ گئے عمر سعد اللعین سے بات کرنے کے لیے، اور کہا کہ آج رات کا وقت اور یہ خط کھچا ہوا ہے، اس سے آگے نہ آنا. اور مولا ابو الفضل نے برداشت کیا مولا سید الشہداء کے کہے پر، عزیزو اگر کوئی شمشیر چلانا جانتا ہو اور اس سے کہو شمشیر چلائے تو معاملہ نہیں ہے، کسی شمشیر چلانے والے سے با وفا سے با غیرت سے کہو شمشیر نہ چلائے اور گفتگو کرے دشمن سے. اللہ اکبر، امتحان اس کو کہتے ہیں. شب عاشور امتحان دے دیا اپنا، اب روز عاشور آ گئی، ایک کے بعد ایک اصحاب شہید ہو رہے ہیں اور مولا ابو الفضل دو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک اصحاب شہید ہو رہے ہیں اور دوسرا عزیز و امام حسین کو پرسہ دینے آپ بیٹھے ہیں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو پرسہ دینے بیٹھے ہیں. دوسری چیز جو مولا ابو الفضل کو مسلسل پریشان کر رہی ہے وہ بچوں کا پیاس سے تڑپنا ہے. العطش، العطش کی ندائیں ہیں جس میں سید الشہداء کی مظلومہ بیٹی شامل ہے. اور مولا ابو الفضل کس طریقے سے برداشت کر رہے ہیں کہ بچی پیاس میں تڑپ رہی ہے. مولا ابو الفضل نے تحمل فرمایا. بس ایک موقع کے اوپر سید الشہداء کے سامنے آئے اور کہا کہ مولا اب مجھے جانے کی اجازت دیجئے. مولا ابو الفضل کو سید الشہداء نے دیکھا، کہا عباس تم تو ہماری آس ہمارا آسرا ہو، تم پہ دیکھ کر تو خواتین کو تسلی ہے، اور عباس تم چلے گئے تو لشکر کا کیا ہوگا؟ فرمایا میرے مولا لشکر ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے، اب میں جاؤں گا. اور فرمایا جاتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو. عزیزو نہیں معلوم مخدرات عصمت و طہارت سے الوداع کیسے کیا، مجھ میں صحیح بات یہ ہے کہ طاقت نہیں ہے ان مصائب کو پڑھنے کی، نہ میرا پڑھنے کا انداز اچھا ہو، لیکن بس مجھے دو چار جملے جو پتہ ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں گا. وہ یہ کہ مولا ابو الفضل کو جب بی بی زینب نے جاتے دیکھا ہوگا نا تو باپ کا وہ جملہ یاد آیا ہوگا کہ جب مولا امیر المومنین نے بی بی زینب سے کہا تھا کہ زینب تمہارے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، اور بی بی زینب فرماتی ہیں کہ میں ساری زندگی سوچتی تھی کہ عباس جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے بازوؤں میں کون رسی باندھ سکتا ہے، اور اب عباس جا رہے ہیں، اب رسیوں کا بندھنا نظر آ رہا ہے. مولا ابو الفضل روانہ ہوئے اور گویا مشک ابو الفضل کے ہاتھ میں مشک ہے جس میں پانی لے کر آنا ہے. اب یہ عباس سے با وفا ہیں، یہ عباس سقا ہیں، ان کا کام پانی لانا ہے، دشمن کو ختم کرنا علیحدہ معاملہ، اب پانی لانا ہدف ہے. ابو الفضل چلے اور جو نہر القامہ پہ علی کا بیٹا پہنچا تو کشتوں کے پشتے لگائے، دشمن ہٹنا شروع ہوئے اور مولا ابو الفضل پانی تک پہنچ گئے. مشک کو ڈالا، پانی کو بھرا، پانی کو چلو میں لیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ عباس پانی پہ نہیں پہنچا تھا. دیکھو ایک ایک روایت ہمارے پاس کنفرم ہو گئی کہ مولا ابو الفضل پانی تک پہنچے، چلو میں پانی کو لیا اور پانی نہیں پیا، پانی فرات پر ہی مار دیا. گویا پانی میں بیویوں کی شکلیں سامنے آ گئیں، تڑپتے بچوں کو دیکھ لیا اور فرمایا اے میرے نفس، میرا امام پیاسا اور میں پانی پی لوں یہ ممکن نہیں ہے، پیاس سے ہی دوبارہ بڑھے. اب مشک لے کر امام کی طرف چلے، اب دشمنوں کا اشتہام جمع ہوا کہ پانی نہیں پہنچنے دیں گے اور ابو الفضل کو یہیں پر شہید کر دیں گے، اور سب کو معلوم تھا کہ اگر ابو الفضل کو گھرا لیا تو حسین کے دل پہ کیا گزرے گی، اہل بیت کے دل پہ کیا گزرے گی. یہ لعین چاروں طرف سے جمع ہوئے، نیزوں تیروں برچھیوں کی بارش کر دی اور مولا ابو الفضل کا سیدھا ہاتھ قطع ہوا، پھر الٹا ہاتھ قطع ہوا، علم کبھی ادھر ہوا کبھی ادھر ہوا، ادھر سید الشہداء علم کے لہرانے کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک موقع آیا جب مولا ابو الفضل نے مشک کو تھامنے کی کوشش کی اور مشک زمین کے اوپر گری، تیر لگ گیا، پانی بہ گیا. مولا ابو الفضل کی ہمتیں ختم ہونے لگیں اور اس موقع کے اوپر مولا ابو الفضل گویا دوبارہ نہر کی طرف بڑھے کہ میں پانی لے کر آؤں، اور مولا ابو الفضل کو دشمنوں نے دوبارہ روک لیا، حملے
قبلے بڑھنا شروع ہو گئے، ایک موقع آیا، اب پانی ختم ہو چکا تھا، نیر تیروں کی بارش ہو چکی تھی، ابو الفضل کا سراپا تیروں کے اندر چھپ چکا تھا، ایک گرز آہنی لگا اور مولا زمین پر آئے۔ عزیزو وقت ختم ہو چکا، اذان کا وقت پیچھے ہو رہا ہے، لیکن جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے ماننے والوں کو کہتی ہیں، اس موقع کو یاد کرو جب میرے بیٹے کے سینے پر تیر لگے ہوئے تھے اور وہ زمین پر آیا تھا، ہاتھ قطع تھے، سینوں پہ تیر تھے، وہ زمین پہ کیسے آیا؟ مولا ابو الفضل زمین پر آئے، مولا سید الشہداء اپنے بھائی کو اٹھانے کے لیے چلے اور وہ جملہ ارشاد فرمایا، الان انکسرت زہری، اب میری کمر ٹوٹی ہے۔ اور مولا سید الشہداء جب مولا ابو الفضل کے کرانے پہنچے، کہا بھیا کوئی ایک آرزو کرو، ایک دفعہ بھائی تو کہو، بھائی نہ کہہ سکے، مولا ہی کہا، آقا ہی کہا، آرزو کر دی، اور آرزو میں کہا میرے مولا ایک آرزو رہ گئی ہے، اور وہ آرزو یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے کے جائیے گا، بچے منتظر ہیں پانی کے۔ ارے وہ مجاہد وہیں رہ گئے، آج تک دور رہے، اور حرم خیام حسینی کا دفاع کرنے والے ابو الفضل آج تک محافظ ہے، وہ آج بھی محافظ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ مولا ابو الفضل کا، ان کی شہادت کا واسطہ، پاک پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی نورانیت سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، مرحومین کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے مولا ابو الفضل کی شہادت کا واسطہ، ہمارے ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت کرتے ہوئے ہمیں اہل بیت کی جوار رحمت، ان کی نظر شفقت نصیب فرما، وقت کے امام کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه محمد واترته الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج